میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مناجات کے اشعار ہیں. کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا. الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا. ننجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا. ننجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا. الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا. ننجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا. سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا. سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا. کوئی حاجت ہو رکھتا ہو تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. کوئی حاجت ہو رکھتا ہو تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا سنگ در اپنا. کوئی حاجت ہو رکھتا ہو تیری چوکھٹ پہ سر اپنا. الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا. ننجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و ننجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا. خدا بندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے. خدا بندہ محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے. کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا. کرے اختر فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا. خدا وندا محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے. خدا وندا محبت ایسی دے دے اپنی رحمت سے. سب فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا. کریں ہم سب فدا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا. میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا. میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا. تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بارے دیگر اپنا. تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بارے دیگر اپنا. میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا. تو کر لے ایسے ناکارا کو. خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا، تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا، چھڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا، خاص کر ہم کو تو فضل خاص کو ہم سب پہ یا رب عام کر اپنا، الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا، نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا، بفیض مرشد کامل تو کر دے ہم سزا نذرانہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب جائیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہہ کے صلی علی جم جائے کہہ کے صلی علی جم جائے جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہہ کے صلی علی جم جائے جب حضوری کا عالم اب نہ جانا ہو گر ہم کو واپس اب نہ جانا ہو گر ہم کو واپس چپکے چپکے یہ مانگیں دعائیں چپکے چپکے یہ مانگیں دعائیں تیرے در پر میرا سر ہو یا رب تیرے در پر میرا سر ہو یا رب جان اس طرح تجھ پر لٹائے جان اس طرح تجھ پر لٹائے تیرے در پر میرا سر یا رب جان اس طرح تجھ پر لٹائے پھر مدینے کی جانب کو جائے مجھ کو اپنا بنا لو مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے ملتزم پر یہ مانگیں دعائیں ملتزم پر یہ مانگیں دعائیں مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے ملتزم پر یہ مانگیں دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت جتنے عالم ہو تجھ پر لوٹا جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائے دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائے سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب تیرا درد محبت سنائے تیرا درد محبت سنائے تیرا درد محبت سنا کر تیرا درد سارے عالم کو مجنوں بنائے سارے عالم کو مجنوں بنائے سارے عالم کو مجنوں بنا کر، سارے عالم کو مجنوں بنا کر، میرے مولا تیرے گیت گائیں، میرے مولا تیرے گیت گائیں، رنگ لائیں گی کب پھر مدینے کی جانب کو جاؤں، لذتیں قرب پا کر تیری ہم، لذتیں قرب پا کر تیری ہم، لذتیں دو جہاں لذتیں دو جہاں بھول جائیں، لذتِ قرب پا کر تیری ہم، لذتِ دو جہاں بھول جائیں۔ آخری شعر، در بدر ڈھونڈتا ہے در ڈھونڈتا ہے یہ اختر، اہل درد محبت کو پائیں، اہل درد محبت کو پائیں، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، اہل درد جانب کو جائیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، پھر مدینے کی جانب کو
الہامات ربانی میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و ارشادات پر مبنی مجموعہ ہے، حقوق عشق و محبت۔ اللہ تعالی ہم سب کو مردانہ وار ایمان عطا فرمائے اور ہمت مردانہ عطا فرمائے۔ عشق کے حقوق میں دیکھیے، میرے پاس حقوق عشق و محبت میں مختلف طبقات کے مختلف اقوال ہیں۔ بلبل نے کہا عشق میں غم کھانا چاہیے، پروانہ بولا عشق میں جل جانا چاہیے، فرحات بولا کوہ سے ٹکرانا چاہیے، مجنوں نے کہا ہمت مردانہ چاہیے، مگر وکیل نے کہا کہ ہم کو محنتانہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمت مردانہ مانگو، جس طرح سے دسترخوان پر ٹوٹتے ہوئے، یہ وکیل کے اوپر مجھے یاد آ گیا، حضرت نے سنایا تھا کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، آج تک دونوں غائب ہیں، کام پہ گئے ہوئے، تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ واک کر رہے تھے تو ان کا ایک دوست ملا، وکیل صاحب، سلام دعا ہوئی، کہا کیا حال ہے، کہا کہ آج کل میں بہت پریشان ہوں، کہا کیا ہو گیا، کہا کہ ہر وقت چلتے پھرتے لوگ مجھ سے مشورہ لے لیتے ہیں، دوائیں پوچھ لیتے ہیں، اور میں مروت میں ان کو دوا بتا دیتا ہوں، علاج بتا دیتا ہوں، اور کلینک میرا فیل ہو رہا ہے، کلینک پہ میرے کوئی آ نہیں رہا، خرچہ بھی نہیں نکل رہا، بہت پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا اس میں کوئی ایسی کیا بات ہے، تم ایسا کرو کہ جو بھی جس کو بھی مشورہ دو دوا کا، اس کا بل بنا کے اس کو پوسٹ کر دیا کرو۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا مشورہ ہے، بہت خوش ہوئے، بہت شکریہ ادا کیا، اور گھر آ گئے۔ اگلے دن صبح جب کلینک جا رہے تھے تو وکیل صاحب کا بل مل گیا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمت مردانہ مانگو، جس طرح سے دسترخوان پر ٹوٹتے ہو کہ چاٹ مسالہ کدھر ہے، ایک بات یاد آئی کہ دسترخوان پر افطار کے وقت کوئی نہیں سوتا، لہذا تقریر سنتے وقت بھی تمہاری آنکھوں کا یہی جغرافیہ ہو، آنکھ مت بند کرو، یہ عشق مولا کی کمی کی علامت ہے۔ کسی کو افطار کے وقت کھانے کے وقت آنکھ بند کرتے ہوئے دیکھا کبھی؟ ایک صاحب ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ تو اللہ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، مگر اس وقت بھی پوچھتے ہیں کہ کئی دہی بڑا کدھر ہے، چاٹ مسالہ کدھر ہے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہے۔ ذکر کی برکت سے، ارشاد فرمایا کہ ذکر کی برکت سے انشاءاللہ جب اللہ کی محبت غالب رہے گی تو مالک کا نام، دکھاوا، ریا، جاہ، عزت سب جلا کے خاک کر دے گا۔ ارشاد فرمایا کہ ذکر کی برکت سے انشاءاللہ جب اللہ کی محبت غالب رہے گی تو مالک کا نام، دکھاوا، ریا، جاہ وغیرہ سب کو جلا کے خاک کر دے گا۔ اللہ کا نام، اللہ کا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، لیکن اس میں ناغا مت کرو۔ بعض وقت شیطان دینی مصروفیات کو بہانہ بنا دیتا ہے، یہ مصروفیت اللہ کے ہاں قبول نہیں، اور جب اللہ کے یہاں یہ قبول نہیں تو دائرہ تصوف اور سلوک میں بھی یہ قبول نہیں۔ ذکر کا ناغا کیا خواہ دینی مصروفیات کی وجہ ہی سے ہو تو برکات ذکر سے محروم رہو گے، تمہارا فرض بھی پھر خطرے میں ہوگا۔ اس لیے میں اپنی اولاد اور اپنے احباب سے کہتا ہوں کہ ذکر کے معمول کو چاہے تقسیم کر لو، کچھ صبح، کچھ مغرب یا عشاء بعد کر لو، اور اختر تو ذکر بہت کم بتاتا ہے، 300 دفعہ اللہ اللہ بتاتا ہوں، یہ بہت پہلے کا ملفوظ ہے، یہ تقریباً 1973 کا ہے، آج سے کوئی 50 برس پہلے کا۔ تو اب تو حضرت نے اس کے بعد صرف 100 بار کر دیا کہ ایک 100 مرتبہ، ہر چار تسبیحات ہیں، ہر تسبیح ایک ایک مرتبہ، 100 مرتبہ ہر چیز، تو یہ بہت پہلے کا ملفوظ ہے، اس لیے اس وقت حضرت والا 300 بار بتلایا کرتے تھے۔ اس مراقبے سے کہ میری لا الہ عرش اعظم تک جا رہی ہے، میری لا الہ الا اللہ عرش اعظم تک جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہی ہے۔ میرا یہ تصوف بلا دلیل نہیں ہے، حدیث شریف ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ زمین پر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کی لا الہ الا اللہ ساتوں آسمان پار کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ، لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ نہیں ہے، نکرہ تحت النفی ہے، تفید العموم ہے، یعنی کوئی ذرہ، ایک ذرے کا حجاب بھی نہیں ہے۔ پھر اس نعمت کو کیوں نہیں غنیمت سمجھتے؟ بے پردہ اللہ سے ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ، بے پردہ اللہ سے ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ کس منہ سے اپنے کو عاشق کہتے ہو اور عاشقی کا دعویٰ کرتے ہو؟ دینی خدمات سر آنکھوں پر ہیں، لیکن مالک سے ملاقات جیسی نعمت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ لا الہ الا اللہ ہمیں اللہ سے ملاقات کراتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اگر 100 دفعہ روزانہ پڑھ لیں تو قیامت کے دن منہ 14 تاریخ کے چاند کی طرح اجالا ہوگا، اور جب منہ اجالا کرنے کا فیصلہ مالک کریم فرما دیں گے تو منہ اجالا کرنے والے اعمال بھی عطا فرمائیں گے، اور منہ کالا کرنے والے اعمال یعنی گناہوں سے حفاظت بھی فرمائیں گے۔ جب روزانہ اللہ تعالیٰ سے بے پردہ ملاقات ہوگی تو حق تعالیٰ کے اخلاق بھی ہم میں منتقل ہوں گے، اور خوشبو اور طہارت اور پاکیزگی سے مناسبت ہوگی، کیونکہ اللہ پاک ہے۔ جب ہم اللہ پاک کا نام لیں گے تو ہمارا دل بھی پاک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کم سے کم ایک تسبیح تو پڑھ لو، ورنہ جس کو 3 تسبیح بتائی ہے 3 تسبیح کرو۔ لا الہ جب کہو تو سمجھ لو غیر اللہ قلب سے نکل گیا، اور جب الا اللہ کہو تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہمارے قلب میں آ گیا۔ اور دوران ذکر 3 شعر حضرت والا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھ لیا کرو، دل میرا ہو جائے ایک میدان روح، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر، دیکھوں جدھر. ارشاد فرمایا کہ شیخ جو ذکر بتا دے اس کو چھوڑو مت، یہ کشتہ ہے. اگر شیخ سے دور بھی چلے گئے اپنے کاروبار میں یا اپنی ضروریات میں، تو اللہ کا نام آپ کو گرم رکھے گا. شیخ کے پاس رہنا آگ کے پاس بیٹھنا ہے. کب تک آگ کے پاس بیٹھے رہو گے؟ کوئی اور کام بھی دنیا میں ہے یا نہیں؟ آپ بتاؤ، سخت سردی ہو، کیا ہر وقت آگ کے پاس بیٹھے رہو گے؟ کاروبار بھی کرنا ہے، ملازمت بھی ہے، دنیا کے اور بھی تو مشاغل ہیں. لہذا اگر کشتہ بھی نہ کھاؤ گے تو جب تک آگ کے سامنے رہو گے زندہ رہو گے، اور جہاں دور ہٹے مر جاؤ گے. سخت سردی کی لہر سے ڈبل نمونیا ہو جائے گا. تو جن لوگوں نے اللہ کا نام نہیں لیا شیخ سے ہٹ کر، ان کو پھر ڈبل نمونیا ہوا، وہ سخت کبائر گناہوں میں مبتلا ہو گئے. اس لیے جو شیخ نے اللہ کے ذکر کا کشتہ دیا ہے، اس خالق کشتہ کا نام لو. ایک بزرگ سے ایک شخص نے کہا کہ آج کل کمزوری ہے. فرمایا 100 مرتبہ اللہ کا نام لو. تو کہا اللہ کا نام لیں گے تو کیا طاقت آ جائے گی؟ فرمایا بادام سے طاقت آتی ہے یا نہیں؟ بادام کو کس نے پیدا کیا ہے؟ مرغی کے سوپ سے طاقت آتی ہے یا نہیں؟ مرغ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ لہذا خالق مرغ، خالق مرغائے کائنات کا نام لو. جو ان کا نام لے گا سارے مرغوں کا سوپ اس کی جان میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ ہی سارے عالم کے مرغ پیدا کرتا ہے. تو آج سے جو شیخ نے ذکر بتایا ہے، لیٹے ہوئے ہو، بخار میں بھی ہو، پورا کرو. انشاءاللہ تعالی آپ اس کا فائدہ دیکھیں گے. جتنی بھی مصروفیات دینیہ ہیں، مگر اللہ کا نام سب مصروفیات سے اونچا ہے. ورنہ جتنے بھی دینی کام ہیں سب میں ریا یعنی دکھلاوا داخل ہو جائے گا. نفس کی سازش، آمیزش، آویزش، ریزش، اس سے حفاظت کے لیے بتا دیا. اللہ کا نام ہمیں اخلاص پر قائم رکھے گا اور ان کی محبت کو غالب رکھے گا. ارشاد فرمایا کہ حسن کا جو اثر نہیں مانے گا وہ قرآن شریف کا مخالف ہے. یعنی جو آدمی کہتا ہے کہ ہمیں حسین شکلوں سے کچھ نہیں ہوتا، حسن سے ڈرو، حسینوں سے دور رہو، ورنہ ساری گول ٹوپی نکل جائے گی. اپنے کو ایسی خبیث حرکت میں مبتلا پاؤ گے کہ حیران رہ جاؤ گے. حسینوں سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جب نکلے تو جن مصر کی عورتوں کے پاس چاقو اور لیمو تھے، اور مصر کے بادشاہ کی بیوی نے کہا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنا تو اپنے چاقو سے اپنے ہاتھ کے لیمو کاٹ لینا، مگر بجائے لیمو کے انہوں نے انگلیاں کاٹ لیں. یہ حسن کا اثر ہے. یہ قصے کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک کی ہدایت کی کتاب ہے کہ اپنی گول ٹوپیوں پر بھروسہ مت کرو، اپنی مقطع چقطع داڑھیوں پر بھروسہ مت کرو، امردوں اور حسینوں سے بے تکلف کسی بہانے سے بھی بات مت کرو. ڈر جاؤ، اللہ سے پناہ مانگو. ففروا الی اللہ، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کی طرف بھاگنے کا حکم نازل فرما دیا. آج تو بعض صوفیوں کا معاملہ الٹا ہے، اللہ کی طرف بھاگنے کی بجائے اور اسی میں پھنستے چلے جاتے ہیں، اور جتنا جال میں پھنستے ہیں اتنا ہی تڑپتے ہیں. یہ شعر یاد کر لو، جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر. جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر. نیند حرام ہو جائے گی، لاکھ عرق بید مشک پیتے رہو. شکر کرو کہ خانقاہوں کی پناہ گاہیں ہیں، اللہ نے اپنی رحمت سے بنوا دی ہیں. یہ خانقاہیں پناہ گاہیں ہیں، اگر گناہگار بھی آئے گا تو انشاءاللہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا، کوئی جلد اور کوئی دیر سے. اپنی اپنی ہمت عالیہ ہے، اپنی اپنی ہمت کی بلندیاں ہیں. بعض ہمت چور ہیں، وہ ذرا دیر سے پاک ہوتے ہیں، اور جس نے من وعن 100% اپنی ہمت کو استعمال کر لیا وہ جلد سے جلد ولی اللہ ہو گئے. جنہوں نے سوچا کہ کچھ حرام مزہ بھی لیتے رہو، ایسے ہمت چوروں کا راستہ دیر سے طے ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت ہے. وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا حفظ امانه وصدق حديث وحسن خليقه وعفه في طعمه رواه احمد والبيهقي في شعب الايمان. حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار باتیں ہیں، اگر وہ تجھ میں پائی جائیں تو دنیا کے فوت ہونے کا کوئی غم نہیں. ایک تو امانت کی حفاظت کرنا، دوسری سچی بات کہنا، تیسرے اخلاق کا اچھا ہونا، اور چوتھے کھانے میں احتیاط اور پرہیزگاری. نمبر ایک امانت کی حفاظت کرنا، نمبر دو سچی بات کہنا، نمبر تین اخلاق کا اچھا ہونا، نمبر چار کھانے میں احتیاط اور پرہیزگاری. یعنی تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اگر دنیا کی کسی نعمت کے فوت ہونے سے نفس کی اصلاح ہوئی اور مذکورہ خصائل حمیدہ نفس میں پیدا ہوئے تو پھر کوئی غم نہیں، برعکس اس کے کہ دنیا کی دولت دل میں کدورت اور آخرت سے غفلت پیدا کر دے، تو اس دنیا سے اس کا فوت ہونا ہی اچھا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں. نشانی کس نے ہٹانی ہے؟ گزشتہ مجلس میں ہم نے سجدے کی 12 سنتوں سے متعلق پڑھا تھا، آج قعدے کی 13 سنتیں ہیں. دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا، دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، تشہد میں اشہد اللہ الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور الا اللہ پر جھکا دینا، قعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا. انگلی اٹھانے کا یہ طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ انگلی اور درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا سرا ملا لیں اور ایسے انگلی اٹھائیں، لا اشہد اللہ الہ اور الا اللہ کے اوپر اس طرح سے انگلی واپس اپنی جگہ پہ آ جائے. قعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا، درود شریف کے بعد دعائے معصورہ ان الفاظ میں جو قرآن و حدیث کے مشابہ ہوں پڑھنا، دونوں طرف دائیں اور بائیں سلام پھیرنا اور سلام کی ابتدا داہنی طرف سے کرنا، امام کو مقتدیوں فرشتوں اور صالح جنات کی نیت کرنا، اور مقتدی کو امام اور فرشتوں اور صالح جنات اور دائیں بائیں مقتدیوں کی نیت کرنا. سلام پھیرنے میں مقتدی کو امام فرشتوں اور صالح جنات اور دائیں بائیں مقتدیوں کی نیت کرنا، اور منفرد جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا. مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا، دوسرے سلام یعنی ساتھ ساتھ تو پھیرنا ہے لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ مقتدی کا سلام امام کے سلام سے پہلے ختم نہ ہو جائے، دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا. ایک دائیں طرف جو سلام پھیر لیا تو اس کے بعد بائیں طرف امام اگر سلام پھیر رہا ہے تو آواز سے سلام پھیرے گا، سلام کہے گا، تو جب سلام کہے گا تو دائیں طرف جتنی آواز سے کیا تھا بائیں طرف جب سلام پھیرے گا تو اس وقت تھوڑا سا آواز کو اپنی پست کر لے، گھٹا لے آواز کو. یہ سنت ہے. مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا، جس کی رکعتیں رہ گئی ہوں کچھ جماعت سے، جماعت میں شامل ہوا اور کچھ رکعتیں رہ گئی ہیں، تو جب اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو تو امام کے نماز سے پوری طرح فارغ ہونے کا انتظار کر لے، یعنی دائیں بائیں دونوں طرف امام جیسے ہی سلام پھیرے اب اس کے بعد مزید انتظار نہ کرے، فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جائے. یہ سب باتیں سجدے کی سنتوں میں ہیں. جمعے کی سنتیں، غسل کرنا، اچھے اور صاف کپڑے پہننا، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا، مسجد پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھان کر آگے نہ بڑھنا، صفوں کو پر کر کے بیٹھنا چاہیے مسجد میں، بعض لوگ بہت جگہ چھوڑ چھوڑ کر بیٹھتے ہیں اور پیچھے آنے والوں کو مسجد میں جگہ نہیں ملتی، یہ اچھی بات نہیں ہے، مسجد میں قریب قریب بیٹھے تاکہ پیچھے آنے والوں کو پریشانی نہ ہو اور انہیں گردنیں پھاندنے کا موقع ہی نہ ہو، اگر مسجد میں درمیان میں جگہ خالی ہو تو ظاہر ہے کہ پھر پیچھے آنے والے آگے جا سکتے ہیں ان کو ایک طرف کر کے، کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا، جمعے کے دوران جب خطبہ شروع ہو جائے، اذان شروع ہو جائے جمعے کی خطبے کی، اور جمعے کی جو پہلی اذان ہوتی ہے اس کے بعد کسی قسم کی تجارت لین دین کرنا جائز نہیں ہے، اس وقت صرف اور صرف جمعے کی تیاری کی تو گنجائش ہے، اس وقت تیاری کر لیں، اگرچہ اس سے بھی پہلے تیاری کر لینی چاہیے، لیکن اگر کسی کی تیاری رہ گئی ہو تو وہ تو اس کی تو نماز کے پہلی جمعے کی پہلی اذان کے بعد اجازت ہے، لیکن کاروبار لین دین کسی قسم کا کرنا جمعے کی پہلی اذان کے بعد جائز نہیں ہے، فوراً مسجد کو جانا چاہیے، اور جو خطبہ جیسے ہی اذان شروع ہو جائے اس وقت جو ہے حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے جو جمعے کی نماز میں لوگ حاضر ہوتے ہیں وہ مسجد کے دروازوں پہ فرشتے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو سب سے پہلے آتا ہے اس کا نام سب سے پہلے رجسٹر میں لکھتے ہیں اور اس کو سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد میں آنے والوں کو اور کم ملتا ہے، اس کے بعد آنے والوں کو اور کم ملتا ہے، اور پھر جیسے ہی جمعے کی اذان یعنی دوسری اذان شروع ہو جاتی ہے خطبے کی اذان، تو فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں صحیفوں کو، اور خود بھی جو ہے وہ خطبہ سننے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو جمعے میں گویا حاضری نہیں لگے گی جو آدمی جمعے کی دوسری اذان کے بعد پہنچے گا، اور یہ جمعے کے بہت اہم جز ہے اس کی اذان اور اس کا خطبہ، خطبہ سننا بھی واجب ہے، اور جب یہ اذان شروع ہونے لگے اس کے بعد سے لے کر اور بلکہ جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کے بعد سے لے کر جب تک خطبہ ختم نہ ہو اس وقت تک کسی قسم کا سلام و کلام بھی جائز نہیں، کسی کو کوئی نصیحت کرنا بھی جائز نہیں، بچے شور مچا رہے ہوتے ہیں ان کو منع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ خطبے کو غور سے سننا، علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آئے گا، اور اس جمعے سے پچھلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے، یہ جمعرات کے دن سے جب غروب آفتاب ہو جائے تو یہ سب جو اعمال ہیں جمعے کے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اسی طرح سے درود شریف بھی پڑھے گا تو جمعے ہی کے دن درود شریف میں شمار ہوگا، جمعرات کی مغرب کے بعد سے لے کر اور جمعے کے دن غروب آفتاب تک ان تمام اعمال کا وقت ہے، اور جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت بھی ہوتا ہے، اگرچہ پورے ہی جمعے کے اندر ایک حدیث پاک میں ہے کہ کسی وقت بھی ایسی ساعت آ جاتی ہے کہ جس وقت دعا قبول ہوتی ہے، لیکن عصر سے مغرب کے درمیان اور زیادہ اس میں تاکید اور زیادہ ثبوت ہے دعاؤں کی قبولیت کے وقت کا، اس لیے عصر سے مغرب کے درمیان کوشش کریں کہ اپنی دنیا بھی مانگیں اس میں اور آخرت بھی مانگیں۔ جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے۔ نشدی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بعض واقعات زمانہ طفولیت میں، چوتھی روایت، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں طائف سے بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی، اس قبیلے کا یہی کام تھا اور اس سال سخت قحط تھا، میری گود میں میرا ایک بچہ تھا مگر اتنا دودھ نہ تھا کہ اس کو کافی ہوتا، رات بھر اس کے چلانے سے نیند بھی نہ آتی اور نہ ہماری اونٹنی کے دودھ ہوتا، میں ایک دراز گوش پر سوار تھی جو غایت لاغری سے یعنی کمزوری کی وجہ سے سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا، ہمراہی بھی اس سے تنگ آ گئے تھے، ہم مکہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت دیکھتی اور سنتی کہ آپ یتیم ہیں تو کوئی قبول نہ کرتی،
کیونکہ انعام و کرام کی توقع نہ ہوتی اور ادھر ان کو دودھ کی کمی کے سبب کوئی بچہ نہ ملا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی جاؤں، میں تو اس یتیم کو لاتی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ بہتر، شاید اللہ تعالی برکت کرے۔ غرض میں آپ کو جا کر لے آئی، جب اپنی فروتگاہ پر لائی اور گود میں لے کر دودھ پلانے بیٹھی تو اس قدر دودھ اترا کہ آپ اور آپ کے رضائی بھائی نے خوب آسودہ ہو کر پیا اور آسودہ ہو کر سو گئے، اور میرے شوہر نے جو اونٹنی کو جا کر دیکھا تو تمام دودھ ہی دودھ سے بھرا تھا۔ غرض اس نے دودھ نکالا اور ہم سب نے خوب سیر ہو کر پیا، اور رات بڑے آرام سے گزری، اور اس کے قبل سونا میسر نہیں ہوتا تھا۔ شوہر کہنے لگا، اے حلیمہ، تو تو بڑی برکت والے بچے کو لائی ہے۔ میں نے کہا، ہاں مجھ کو بھی یہی امید ہے۔ پھر ہم مکہ سے روانہ ہوئے اور میں آپ کو لے کر اسی دراز گوش پر سوار ہوئی۔ پھر تو اس کا یہ حال تھا کہ کوئی سواری اس کو پکڑ نہ سکتی تھی۔ میری ہمراہی عورتیں تعجب سے کہنے لگیں، حلیمہ ذرا آہستہ چلو، یہ وہی تو ہے جس پر تم آئی تھیں۔ میں نے کہا، ہاں وہی ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ بے شک اس میں کوئی بات ہے۔ پھر ہم اپنے گھر پہنچے اور وہاں سخت قحط تھا، سو میری بکریاں دودھ سے بھری آتی اور دوسروں کو اپنے جانوروں میں ایک قطرہ دودھ نہ ملتا۔ میری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے کہ ارے تم بھی وہاں ہی چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں، مگر جب بھی وہ جانور خالی آتے اور میرے جانور بھرے آتے، کیونکہ چراگاہ میں کیا رکھا تھا وہ تو بات ہی اور تھی۔ غرض ہم برابر خیر و برکت مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑایا، اور آپ کا نشو نما اور بچوں سے بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ 2 سال کی عمر میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ پھر ہم آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائے، مگر آپ کی برکت کی وجہ سے ہمارا جی چاہتا تھا کہ آپ اور رہیں، اس لیے آپ کی والدہ سے اصرار کر کے وبائے مکہ کے بہانے سے پھر اپنے گھر لے آئے۔ سو چند ہی مہینے بعد ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ مواشی میں پھر رہے تھے کہ یہ بھائی دوڑتا ہوا آیا اور مجھ سے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا اور شکم چاک کیا، میں اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ سو ہم دونوں گھبرائے ہوئے گئے، دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں مگر رنگ خوف سے متغیر ہے۔ میں نے پوچھا، بیٹا کیا تھا؟ فرمایا، 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور مجھ کو لٹایا اور پیٹ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ کو اپنے ڈیرے پر لائے اور شوہر نے کہا، حلیمہ اس لڑکے کو آسیب کا اثر ہوا ہے، قبل اس کے کہ اس کا زیادہ ظہور ہو ان کے گھر پہنچا آ۔ میں والدہ کے پاس لے کر گئی، کہنے لگی کہ تو اس کو رکھنا چاہتی تھی، پھر کیوں لے آئی؟ میں نے کہا، اب خدا کے فضل سے ہوشیار ہو گئے اور میں اپنی خدمت کر چکی، خدا جانے کیا اتفاق ہوتا اس لیے لائی ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ بات نہیں، سچ سچ بتلا۔ میں نے سب قصہ بیان کیا، کہنے لگی تجھ کو ان پر شیطان کے اثر کا اندیشہ ہوا؟ میں نے کہا، ہاں۔ کہنے لگی، ہرگز نہیں، واللہ شیطان کا ان پر کچھ اثر نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی ایک خاص شان ہے۔ پھر انہوں نے بعض حالات حمل ولادت کے بیان کیے جو 5ویں فصل کی 2ری اور 3ری اور 6ٹی فصل کی پہلی روایت کے اخیر میں مذکور ہوئے۔ اچھا ان کو چھوڑ دو اور خیریت کے ساتھ جاؤ۔ اس روایت میں متعدد واقعات پرکرامات مذکور ہیں جیسا کہ ظاہر ہے، اور حلیمہ کے اس لڑکے کا نام عبداللہ ہے، اور یہ انیسہ اور جزامہ کے بھائی ہیں، اور یہ جزامہ شیمہ کے نام سے مشہور ہیں، اور یہ سب اولاد ہیں حارث بن عبد العزا کی، کہ جو شوہر ہیں حلیمہ کے، اور بعض اہل علم نے ان سب کے ایمان لانے کی تصریح کی ہے۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، ولساننا من الكذب، واعيننا من الخيانة،
انك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الامين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته